بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیام الرحمن میں، ایک قرآنی پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے، اور ساتھ ہی عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ خداوند عالم ہماری اور آپ تمام ناظرین کی عبادتوں کو قبول کرے. ایک سنہرا موقع اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فراہم ہوا کہ جس میں ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ اللہ سے نزدیک ہو سکیں. اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کاش ہم بھی اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہیں. یہ ایک بہترین موقع اور بہترین فرصت ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم یہ کیفیت اور یہ حالت اپنے اندر پیدا کر سکیں. اور بہار قرآن تھی، بہرحال بہار قرآن ایک وہ بہار اور وہ کیفیت کہ جس کو اہل دل حضرات محسوس کر سکتے ہیں، اس لذت کو، قرآنی بہار کو. اور اگر مجھ جیسا کوئی شخص ہے ایسا جو اس لذت کو محسوس نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی ایک یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس قابل بنائے اپنے کو کہ اس لذت کو محسوس کر سکے، قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ مانوس ہو. پیام رحمان ایک چھوٹا سا قدم سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم قرآنی معلومات کو اپنے اندر بڑھاوا دیں، اور ایک چھوٹا سا قدم ہے یہ کہ اس عنوان سے کہ ہم قرآن کریم سے پہلے سے زیادہ مانوس ہوں، اور جتنی معلومات ہم قرآن کریم کے بارے میں رکھتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہوتا رہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری رہنا چاہیے. تو آئیے ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کے بعد پہلا پروگرام پیام رحمان، آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں. آج پھر ہم نے دعوت دی ہے اپنے عزیز مہمان کو جو ہمیشہ آپ کی خدمت میں اپنے عرائض کو پیش کرتے ہیں سوروں کے حوالے سے، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مدی حسنی صاحب قبلہ. ان کے ساتھ چلتے ہیں، آج پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم اور خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بھی بہرحال ایک طرح سے آپ کی خدمت میں بھی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہرحال ماہ مبارک رمضان کا وقفہ تھا، اس کے بعد یہ موقع ملا، ناظرین کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بھی.
میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض سلام اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو ماہ مبارک رمضان میں توفیق حاصل کی تھی، جو عبادت کی، جو اللہ سے راز و نیاز کیا، اور جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اور اس قابل بنایا کہ ہم اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات اور اللہ کی معصیت سے جو اپنے نفس کو ہم بچائیں، تو دعا یہی کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کو جو کچھ حاصل ہوا اس ماہ مبارک رمضان میں، ہم اس کو آخرے سال تک بلکہ عمر کے آخری لمحے تک اس کو ہم محفوظ رکھیں
انشاءاللہ. بہت اہم دعا آپ نے کی. بہرحال ایک عظیم سرمایہ تھا جو ہوتا ہے، جو ہم ماہ مبارک رمضان میں ہم حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ کھونے کا مہینہ ہے، مہینہ نہیں ہے، حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کچھ پانے کا مہینہ ہے، اور جو کچھ ہم نے انشاءاللہ حاصل کیا ہے وہ ہمارے عمر کا سرمایہ انشاءاللہ شمار کیا جائے. ناظرین، ہم آج کی گفتگو انشاءاللہ کریں گے سورہ مبارک انفطار کے سلسلے میں. اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو شروع کریں، پہلے سنتے ہیں سورہ مبارک انفطار کی ابتدائی آیات اور اس کا ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله.
به نام خدا رحمان و رحیم. جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندروں میں پھوٹ ڈالی جائے گی اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے راست بنایا، پھر تجھے معتدل بنایا اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. جبکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے. وہ جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے. اور آپ کو کیا خبر جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا خبر جزا کا دن کیا ہے؟ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں اور سورہ مبارک انفطار کی آپ نے تلاوت سنی ترجمے کے ساتھ. ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پھر مہمان ہیں عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں، میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک درخواست چھوٹی سی، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ جو مطالب یہاں پہ بیان ہوتے ہیں اس کو بہتر طور پر ہم سمجھ سکیں. اور بہرحال اپنی برکت ہے قرآن کریم کی اگر کھلا ہوا ہمارے سامنے ہو اور ہم اس پر نظر کر رہے ہوں. قبلہ تشریف آوری کا شکریہ. سب سے پہلے میں گفتگو کے آغاز کے لیے میں چاہوں گا آپ سے کہ سورے کی فضیلت کی طرف اشارہ کریں اور شان نزول کیا ہے. بہرحال سب سے پہلے جو گفتگو ایک سورے کے حوالے سے ہو سکتی ہے خود اس کی فضیلت ہے، اور پھر یہ کہ نازل جو ہوا ہے کن شرائط میں، شان نزول کیا ہے. بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. سورہ انفطار، سب سے پہلے میں اس سورے کے سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اور یہ سورہ جو ہے وہ انفطار کے نام سے معروف ہے، جو اس کی پہلی آئے کریمہ سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس سما ان فطرت کے جو شکافتہ ہونے کے معنی میں ہے. اور یہ سورہ جو ہے وہ سورہ نازعات کے بعد اور سورہ انشقاق سے پہلے نازل ہوا ہے. جو قرآن مجید کی واقعی ترتیب ہے، جو ترتیب نزول ہے، اس میں یہ ہوئے 81 نمبر پر ہے، یعنی 81 نمبر پر، اور جو موجودہ ترتیب ہے اس میں 82 نمبر پر، یعنی 82 نمبر پر واقع ہے. اور اب یہ کہ یہ سورہ جو ایک اہم سورہ ہے قرآن مجید کا، اس میں اس کی فضیلت کیا ہے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اس کی تو میں اس حوالے سے جب روایات پہ نظر کر رہا تو مجھے ایک اہم روایت پر میری نظر پڑی کہ جو فرزند رسول صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خود اس سورہ کے سلسلے میں اور اس سے پہلے جو سورہ گزرا ہے سورہ تکویر،
جی،
اس کے بارے میں فرماتے ہیں من قرآتین سورتین، کہ جو ان دونوں سوروں کو، اس کے بعد فرماتے ہیں والشمس کورت، اذا الشمس کورت و اذا السماء فطرت، ان دو سوروں کی جو تلاوت کرے گا، فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کی فضیلت یہ اس کے شامل حال ہوگی کہ اس کے درمیان اور پروردگار کے درمیان کوئی معنی نہیں رہے گا، کوئی حاجب نہیں رہے، کوئی پردہ نہیں رہے گا، اور نہ ہی ولم یحجزہ من اللہ حاجز، اور نہ ہی کوئی حائل رہے گا اس کے درمیان، اس کے پروردگار کے درمیان، یہاں تک کہ حتی یفرغ الناس عن الحساب، یہاں تک لوگ حساب و کتاب سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. یعنی ایک اہم نعمت جو اس سورے کے پڑھنے کے بعد انسان کو جو ہے کہ شامل حال ہوتی، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پروردگار کے زیر عنایت ہوتا ہے.
اس سے بڑی سعادت اور ایک انسان کے لیے کیا ہوتا
جی صحیح. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور پروردگار اس کی طرف نظر کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. اب ظاہر سی بات، یہاں دیکھنے سے مراد جو ہے وہ اس مادی آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے کہ ہم جیسے ہم اور آپ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دل کی آنکھ سے مراد ہے. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوا ہے، جب مولا کائنات حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس پروردگار کو دیکھا، اس معبود کو دیکھا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لم اعبد ربا لم ارا، کہ میں ایسے معبود کی عبادت ہی نہیں کر سکتا کہ جس کو
میں نے نہ دیکھا
نہ دیکھا. البتہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ میں نے اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے.
تو ایک طرح سے جو نگاہ کرنا ہے اپنے رب کی طرف، یعنی رحمت رب کی طرف کہا جا سکتا ہے.
ہاں، وہ ایک تعویل اس طرح سے کی گئی، لیکن مراد یہ ہے کہ یعنی انسان جو اپنی بصیرت کی جو اس کی آنکھ ہے، جو دل کی آنکھ ہے، اس سے جو ہے پروردگار کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی رحمت کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ مراد ہے. اچھا، یہ رہی اس کی فضیلت کے حوالے سے. البتہ جب میں فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیت پہ بھی نظر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو فضیلت ہیں، جو معنوی خاصیت ہے، ایک تو یہ خاصیت میں نے ذکر کی کہ جو ہے وہ اس کے پروردگار کے درمیان کوئی معنی نہیں رہے گا، کوئی حاجب اور کوئی حائل نہیں رہے گا، اور وہ اس پروردگار کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے پروردگار اس کو دیکھ رہا ہوگا. اسی طرح سے اور اس کے معنوی فوائد پہ جب میں نے نظر کی اور خصوصیت پہ، تو اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس سورے کو پڑھتا ہے، تو مغفرت پروردگار اس کے شامل حال ہوتی ہے، خاص طور سے اس وقت کی جب جو ہے وہ بارش ہو رہی ہو.
اچھا
جی،
تو ایک خاص وقت ہے اور خاص فضیلت ہے بارش کے وقت اس کی تلاوت کرنے کی.
تو اس میں یہ تھا کہ روایت میں کہ بارش کے قطروں کی مقدار میں اللہ کی مغفرت جو ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے. اور بہت، مطلب ایک طرح سے اسے کہہ لیا جائے کہ بہت اہم فائدہ ہے اس کا. اور ایک اور فائدہ اس میں ذکر ہوا تھا، معنوی فائدہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب وہ قیامت میں لوگوں کو نامۂ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، تو پروردگار اس دن اس کو اس قیامت کے دن کی ذلت سے بچائے گا. وسطر عورتہ، اور اس کی وہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا پروردگار. ظاہر سی بات، یہ ملتا ہے روایت میں کہ بہت سے لوگ برہنہ محشور ہوں گے قیامت کے دن، تو خاص طور سے اس سورہ پڑھنے والے کے لیے، سطر عورتہ، پروردگار اس کی شرمگاہ کو خود چھپائے گا، یعنی اس کی عزت کی حفاظت خود کرے گا پروردگار.
عیوب بھی مراد دیے جا سکتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، جو
ہاں برائیاں بھی ہیں، لیکن خاص طور سے جو ہے لفظ عورت کا استعمال ہوا، مثلا وہی عزت اور اس کی پروردگار حفاظت کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم جب اس کے مادی فائدے کو دیکھتے ہیں، اس کے مادی فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں، اس کا بھی میں ذکر کر دوں تاکہ بہرحال ایک شوق مزید پیدا ہو اس تلاوت کا، معلوم ہو کہ قرآن مجید جو ہے صرف یعنی معنوی فائدے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مادی فائدہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی پایا جاتا ہے اخروی فائدے کے ساتھ. ابھی تک اخروی فائدے فضیلت ذکر ہوئی، اب میں چاہتا تھا کہ ایک روایت طرف اشارہ کروں جس میں دنیاوی اور مادی فائدہ بیان کیا. اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اس سورے کی تلاوت کرے، یا اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اس سورے کو، تو وہ بہت جلد جو ہے وہ قید سے اس کو رہائی مل جائے گی.
رہائی مل سکتا.
ہاں، اور زندان اور قید خانے سے جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ رہا ہوگا اور اس کو نجات مل جائے گی. پروردگار اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرے گا کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ قید خانے سے اور زندان سے اس کو رہائی مل جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بے گناہ بھی جو ہیں وہ بعض ظالموں کو قید خانے میں ہیں اور انہیں بے جرم و خطا جو ہے وہ زندان میں رکھا گیا, تو ایک سورہ جو ہے بہرحال مفید واقع ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں جو ہے وہ شان نزول کے سلسلے میں. لیکن شان نزول کے حوالے سے جب میں نے نظر کی ان کتابوں کے اوپر کی جو قرآن مجید کے سوروں کے شان نزول کو بیان کرتے ہیں, تو مجھے بعض سوروں کی طرح اس سورے کا کوئی خاص سبب نزول اور شان نزول نہیں بیان کیا گیا, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو جس کے سلسلے میں جو ہے وہ اس کے سبب یہ سورہ نازل ہوا ہو, بلکہ اس کی بعض آیتوں کا شان نزول مجھے ملا.
اچھا, خود سورے کا کلی طور پر مجموعی طور پر نہیں دکھائی دیتا ہے کتابوں میں,
لیکن بعض آیات کا مثال طور پر ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت, نفس کو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اس نے بھیجا ہے پروردگار کے پاس یا جو چھوڑ کے آیا ہے اور اس کو وہاں پہ علم حاصل ہو جائے گا, معلوم ہو جائے گا, اس کو سامنے جو ہے وہ چیز حاضر ہو جائے گی. تو ملتا ہے
اسے ملتے جلتی آیات دوسری جگہوں پر بھی ہیں قرآن
کریم. ہاں ہاں, انشاءاللہ جب جو ہے اس کے
چلائیں گے گفتگو, اگر
موقع ملا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ایک فاسق کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہ ایک فاسق کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی.
اچھا,
ہاں البتہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ سبب نزول شان نزول کسی آیت کو مخصوص نہیں کرتا ہے, یعنی بلکہ یہ ہر شخص کے لیے, کہ ہر شخص کو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے وہ اس نے کیا بھیجا ہے اپنے لیے, کیا نام, کیا اس نے اعمال انجام دیے. اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ میں عرض کر دوں شان نزول, اب وہ غالباً آٹھویں آیت کریمہ, اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار کے سلسلے میں کس نے مغرور بنا دیا.
چھٹی آیت,
جی چھٹی آیت کریمہ, جی کس چیز نے تم کو مغرور بنا دیا, کس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے. تو ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود بن کلدت الجمعی. وہ شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کو دشمن تھا اور وہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. تو ملتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا, لیکن پروردگار نے جو ہے وہ کوئی سرزنش نہیں کی, جیسے کوئی اس نے عمل انجام نہیں دیا, کوئی ملامت بھی نہیں کی, لیکن یہ آئے کریمہ ضرور نازل کی جس میں اس سے خطاب ہوا کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے کریم پروردگار کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال دیا. البتہ یہ آئے کریمہ مطلب تفصیل طلب ہے, یہ تو میں نے شان نزول بیان کیا جی. اور اس کی مختلف تفسیریں کی گئی, بیان کی گئی ہیں, اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وقت پہ ہم بیان کریں.
انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا یہاں پہ ناظرین, اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, آپ ہماری ہمراہی کریں.
سورہ انفطار, جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا یعنی اس کائنات کا موجودہ نظم درہم برہم ہو جائے گا اور ایک جدید کائنات کی تعمیر ہوگی, ممکن ہے سمندروں میں پھوٹ اس آتش گیری کی وجہ سے ہو جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہو چکا ہے. جو اعمال دنیا میں انجام دیے وہ آگے بھیجے جانے والوں کے ہوں گے, اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان میں صدقہ جاریہ کوئی نیک عمل جو اس کے مرنے کے بعد جاری وہ ساری رہتا ہے, اس میں اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا, اور اگر کوئی نامشروع کام رائج کر دیا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں یہ شخص بھی شامل ہوگا. اللہ کی لازوال نعمتوں, رحمتوں اور مہربانیوں کے باوجود تجھے کس چیز نے دھوکھا دیا کہ تو اس سے لاپرواہی برتتا ہے, گویا تو اس کا محتاج ہی نہیں ہے, اور اس کی نافرمانی کر کے تو اس سے اس قدر دور نکل گیا کہ گویا تو نے اس کے حضور کبھی جانا ہی نہیں ہے. تجھے علم ہونا چاہیے تھا کہ تیرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک بوند سے خلق کیا, پھر تمام اعضاء و جوارح کو ایک حیرت انگیز صورت میں درست بنایا, پھر ان اعضاء و جوارح کو اعتدال دیا, دونوں آنکھوں, دونوں ہاتھوں, دونوں پاؤں, سینکڑوں اعصاب وغیرہ کو ایک اعتدال دیا, اور آخر میں ایسی ترکیب دے کر اس تخلیق کی تکمیل کی. تمام موجودات میں اس انسان کو جمالیات میں ایسی شکل و صورت عنایت کی کہ خود خالق کو اس پر ناز ہے, چنانچہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اس انسان کو بہترین پیرائے میں خلق کیا. صورکم فاحسن صورکم, اس نے تمہاری تصویر بنائی تو بہترین تصویر بنائی. انسان کے نامہ اعمال کے لیے دو فرشتے ہوں گے, ایک اعمال خیر دوسرا اعمال شر لکھتا رہے گا۔ موت قریب آنے پر نیک مومن سے کہیں گے، تجھے خدا جزائے خیر دے، تو نے کتنے صالح اعمال ہمیں دکھائے، کتنی باتیں ہمیں سنائیں اور کتنی اچھی محفلوں میں ہمیں بٹھایا، آج ہم تیری پسند کے مطابق تیری شفاعت کریں گے۔ اگر نافرمان رہا ہے تو اس سے کہیں گے، خدا تجھے نہ بخشے، برے اعمال سے تو نے ہمیں کتنی اذیت دی، کتنی بری باتیں تو نے ہمیں سنائیں اور کتنی بری محفلوں میں تو نے ہمیں بٹھایا، آج ہم تیری خواہش کے خلاف رب کے سامنے گواہ ہوں گے۔
سورہ مبارک انفطار کی مختصر توضیح اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک نورانی قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے اس کی خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسے گھر اہل سما اور ان لوگوں کے لیے جو آسمانوں میں رہتے ہیں اس طرح چمکتے ہیں کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت اور اس کی تلاوت کی برکت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام کی روشنی میں۔ قبلہ ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گا آپ سے، اس کے مطالب کے حوالے سے، اس میں بہرحال مختلف قسم کے مطالب ہیں، ایک چھوٹا سا سورہ ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم مطالب کی طرف اس میں اشارہ ہوا ہے، ایک بنیادی مطالب کے جن کی طرف ہر انسان کی توجہ ضروری ہے اس کی طرف ایک اشارہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے شان نزول کی طرف، یہ بعض آیات کی شان نزول کی طرف اشارہ کیا، اس کا ہدف، اس سورے کا ہدف کیا ہے جو نازل ہوا ہے، غرض کیا ہے اس کے پیچھے جو یہ سورہ مبارکہ نازل کیا گیا؟
جہاں تک مطالب کا تعلق ہے تو بہرحال ناظرین سے آپ نے بھی کہا کہ قرآن کھولنے تاکہ جو ہے وہ مزید اس سے مانوس ہو سکیں، اس کے مطالب کے متوجہ ہو سکیں، تو میں چاہوں گا کہ میں خود اس سورے کو پڑھ کے سرسری طور پہ جو ہے وہ بیان کروں کہ اس کے مطالب اس میں کیا بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شروع میں 1 سے لے کر 5 آیتوں تک جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، یہ ہوگا، آسمان شکافتہ ہو جائے گا اور ستارے جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے، اس طرح 4-5 نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد علمت نفسم ما قدمت واخرت، اچھا اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک پروردگار جو ہے وہ ایک تو انسان کو اس کے غرور اور کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دھوکے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان دھوکے میں نہ رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے پروردگار، 6 آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور برابر پیدا کیا، متوازن بنایا تمہیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں چاہا تم کو اس نے جو ہے وہ ترکیب کر دیا اور تمہاری جو ہے وہ تم کو پیدا کر دیا اس نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو ان نگہبان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو ہمارے اوپر معمور ہیں اور ہم جو کچھ عمل انجام دیتے ہیں ان کی وہ نگہبانی کر رہے ہیں، انہیں وہ لے کر آئے ہیں۔
نکیر جی کی طرف اشارہ ہے،
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً جو ہے تمہارے اوپر نگہبان ہیں کہ جو باعزت لکھنے والے ہیں، اور ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 12 اور 13 میں جو ہے وہ دو قسم کے لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے، ایک برے قسم کے افراد کا انجام بیان کیا گیا، دوسرے اچھے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ جب نیک لوگوں کے انجام بیان کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعمت والی جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو برے لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، وہ جو جہنم میں رہیں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ
نعیم اور جحیم، یہ ایک طرح سے جنت اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام،
جی جی جی، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے کہ وہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کون سا جزا کا دن ہے، کہ وہ دن ہے کہ جب جو ہے وہ کوئی کسی کا کسی پر اختیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا طرح کا کسی کے کام نہیں آئے گا، کہ جیسے یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وہاں جو ہے وہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
نفسا نفسی کا عالم،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے مطالب تھے اجمالی طور پر۔ اور اس میں ایک میں ایک نقطے ہوئے بیان کر دوں کہ جب ہم سرسری طور پہ جب اس مطالب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے حالات بھی ہیں، پروردگار اپنی نعمتوں کی طرف یہ متوجہ کر رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی متوجہ کر رہا ہے کہ تم دھوکے میں بھی نہ رہو، اس کے بعد یہ بھی ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کچھ ایسے فرشتے معمور کیے گئے تمہارے اوپر جو ہر وقت تمہارے اوپر
لکھ رہے ہیں،
یعنی گویا کہ ایک طرح سے ایک 24 آور جو ہے ہمارے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ فرشتوں کے، جو ہر ہماری حرکت کو ہر چیز کو جو ہے وہ
تمام حرکات و سکنات،
ہاں وہ درج کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جیسے یہاں پہ کوئی مصیبت پڑتی، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، دوسرے کام آ جاتے ہیں، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، لہٰذا ہر انسان کو اپنی فکر خود کرنا ہے،
یعنی وہ چیز جو اس کے کام آئے گی، جو اس کو راہ نجات تک پہنچا سکتی ہے، وہ دوسرے لوگ، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے بڑے جن کی وہ پیروی کیا کرتا تھا، وہ نہیں بلکہ خود اس کا عمل ہے،
خود اس کا عمل ہے، خود اس کا صحیح عقیدہ ہے،
اس کا صحیح عقیدہ
جو اس کو نجات دلائے گا۔ اچھا، یہ رہی اس کے مطالب کے حوالے سے گفتگو، اب آتے ہیں مقصد اور اس سورے کے نزول کی غرض کیا ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ مطالب کو ہم نے پڑھا، تو خود مطالب پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس سورے کے نزول کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا غرض ہے، پروردگار نے اسے کیوں نازل کیا، کہ جہاں جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا اور جو ہے جہاں اور دیگر اہم مطالب کی طرف ہم کو متوجہ کیا گیا، تو ہم کو گویا کہ پروردگار اس میں ایک اہم مقصد جو بیان کر رہا وہ یہ کہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنا چاہ رہا ہے اس سورے کے ذریعے، کہ جو ہے وہ اگر ہم کسی طرح کی بھی غفلت میں مبتلا ہے، اگر دنیا کے زرق و برق نے، دنیا کے زینت نے، اگر زر و مال نے، مقام نے، منصب نے ہم کو جو ہے وہ اگر دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہمارے آنکھ پر اگر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ پردہ جو ہے وہ اٹھنا چاہیے اور ہم جو ہے وہ اس دن کے لیے آمادہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے یہ چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ سب پیش آنے والا، یہ سب یقینی چیز ہے، لہذا اس دن کے لیے تمہیں آج ہی سوچنا۔ اور اس کا مقصد یہ نزول یہی ہے کہ ہم سورے کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کریں۔ مثلا اس سورے کو ہم پڑھتے ہیں تو قیامت پر ہمارا یقین، ہمارے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے، دراصل جب قیامت کے یقین میں اضافہ ہے اس کا مطلب ہے کہ قیامت ہے تو حساب کتاب ہے، حساب کتاب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک یعنی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہاں کے اوپر دیکھے گا، ذرہ برابر بھی اگر بدی کی ہے تو وہاں کے اوپر دیکھے گا۔ تو اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہوں اور اس عظیم دن کے لیے، جس کا اس میں بار بار یوم الدین کا نام رکھا ہے، یوم جزا کا نام رکھا ہے، جزا کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اس دن کے لیے ہم اپنے کو تیار۔
وہ آیات کا لہن بھی جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بتایا غفلت سے ایک طرح سے انسان کو جگانا ہے، مہلک مرض ہے غفلت، یا ایوہ الانسان، باقاعدہ خطاب کر کے خداوند عالم انسان کو، انسانیت کو خطاب کر کے اس طرح سے خطاب کر رہا ہے، یعنی ڈائریکٹلی جسے کہتے ہیں،
بے شک بے شک،
براہ راست، اور رب الرحیم کے سلسلے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، آخر تیری حیثیت کیا ہے،
بے شک، اس کے بعد اس میں کوئی شک،
اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ، وہی کہ تم کس نشے میں ہو، آخر اس نشے سے، نشے سے انسان کو باہر نکالنا ہے، اور اس غفلت سے، اس نیند سے انسان کو بیدار کرنا ہے۔
یقین،
اور کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟
بس یہی کہ ہم قرآن کی جو اپنے بھی کہا، اور یقیناً ماہ مبارک گزرا، یقیناً ہم ہمارے اندر انس پیدا ہوا ہو قرآن مجید سے، ہم اس انس کو باقی رکھیں، باقی، اور یہ انس ہمارا صرف تلاوت تک محدود نہ رہے، بلکہ ہم جو ہے وہ قرآن
پہلا زینہ ہے تلاوت قرآن،
قرآن مجید
بالکل
پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کے جو اس کا تقاضا ہے، اس کا جو مطالبہ ہے ہم سے قرآن مجید کا، اس پہ ہم عمل کریں، تب دیکھیں کہ ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ
بالکل
ویسی ہو جیسا پروردگار چاہتا ہے۔
صحیح، ناظرین نے بھی البتہ اس بات کو محسوس کیا ہوگا، آپ نے بھی ذکر کیا، اور جو کلپ ہم نے دکھائی اس میں بھی یہ کہ ابتدائی آیات جو ہیں اس میں بعض نشانیوں کا ذکر ہے روز قیامت کی، اس کی طرف اشارہ ایک بار اور کریں گے جو کہ بہرحال ایک اہم چیز ہے اور بہت سی جگہوں پر بہت سے دیگر سوروں میں ان بعض نشانیوں کا ذکر ہوا ہے اور دیگر نشانیوں کا بھی ذکر ہوا ہے, اس میں بھی بعض نشانیوں کا ذکر ہوا ہے اور جہاں بھی ان نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے کچھ اس میں نکات پوشیدہ ہوتے ہیں تربیتی جو ہمارے لیے ایک درس کی حیثیت رکھتے ہیں, جو ہمارے لیے ایک عبرت کی حیثیت رکھتے ہیں, جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی طرف اشارہ فرمائیں گے آپ.
جی یقیناً بہت ہی اچھا سوال ہے اور یہ پروگرام ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیات سے مانوس ہوں اور انہیں سمجھیں اور واقعاً دیکھیں کہ پروردگار نے اس میں ہم سے کیا کہنا چاہا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات کیسے نے کہی کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ پروردگار تم سے کلام کرے تو تم قرآن مجید کو پڑھو, اگر تم پروردگار سے کلام کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. تو قرآن مجید بہترین ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے ہم سے پروردگار کلام کرے. یعنی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پروردگار ہم سے کلام گائے, دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں جو ہے پروردگار نے ہم سے کیا گفتگو کی ہے. تو آغاز ہوتا ہے سورے کا ہر سورے کی طرح سوائے جو ہے وہ سورہ برات کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, کہ اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم. اور یقیناً میں ایسے ہی سوچ رہا تھا ایک دن, جو ہے وہ آج کہا جاتا ہے کہ مثلا مسلمان دہشت گرد ہیں, اسلام دہشت گردی کے مطلب, میں دیکھتا ہوں خود مسلمانوں کی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان و رحمانیت و مہربانی سے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مذہب اور جس دین کی کتاب کی ابتدا ہی جو ہے وہ مہربانی سے ہو, محبت سے ہو, کیسے جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہو سکتا ہے؟ تو میں اسے سوچ رہا تھا راستے میں, تو میرے ذہن میں بات ہے, میں نے کہی بھی
خود اللہ رحمان و رحیم ہے, خود پیغمبر جس کو بھیجا ہے وہ پیغمبر العالمین ہے,
بے شک
پیغمبر رحمت ہے.
اچھا ابتدا جو ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس کے بعد جو ارشاد ہوتا ہے اذا السماء انفطرت, جب جو ہے وہ آسمان جو ہے شکافتہ ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. وہ اذا الکواکب انتثرت, اور جب ستارے جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے. البتہ یہ خود ان میں نکات پوشیدہ ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, اس میں ایک نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ یعنی آسمان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا اور پوری طرح سے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ جو آسمان کا ہے آسمانی نظام کو بالکل ختم ہو جائے گا. وہ
یعنی ایک ایسی چیز نہیں ہے اسے مراد کے جیسے ایک پردہ ہوتا ہے, ایک جیسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ آسمان جیسے بچوں کا جیسے ذہن ہوتا ہے تو اوپر جیسے ایک چھت کے معنی ایک چیز ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں وہ پھٹ جائے گا, ایسے نہیں,
ایسا نہیں,
بلکہ آسمانی نظام جو
آسمانی نظام جو ہے اس میں جو ہے وہ
اس میں خلل ایجاد
خلل واقع ہو جائے گا. اور ستارے جب جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے, البتہ یہ سب جو ہوگا, یہ بات کا سوال پیدا ہوتا ہے یہ کن عوامل کے تحت ہوگا, آیا جو ہے وہ دافعہ جاذبہ جو ان کا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے ایسا ہوگا, یا یہ کہ کوئی ایک مرموز اور کوئی غیبی بڑی طاقت عظیم طاقت کے زیر اثر ایسا ہوگا. یہ مختلف وہ ہیں کیا کہتے ہیں نظریات ہیں جو دانش مندوں نے بیان کی. یہی کہ خود دنیا دھیرے دھیرے اس طرف چلی جائے گی کہ یہ آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے اور ستارے منتشر ہو جائیں. تو یہ بہرحال
یا سب سے بڑھ کر خود ارادہ الہی, اللہ کا ارادہ جس وقت اللہ ارادہ کر لے.
ہاں یقیناً ایسا ہی ہے, مطلب یہ دانش مندوں نے بہرحال نظریات دی ہیں, لیکن حقیقت وہی ہے کہ صحیح نظریہ یہی ہے کہ پروردگار کے ارادے سے قائم ہے, جب پروردگار ارادہ کرے گا
کر لے کہ ایسا
تو یہ سب جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے واذا البحار فجرت, جب جو ہے وہ دریا جو ہے وہ آپس میں مل جائیں گے. البتہ یہاں کے اوپر دو تفسیر کی گئی, ایک تو ہے کہ وہ دریا مل جائیں گے یعنی کیا, یعنی جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پوری جو زمین ہے دنیا کی وہ اس میں سب کا پانی آ جائے گا, جتنے دریا ہیں وہ سب مل کے جو ہے وہ آپس میں بہنے لگیں گے.
جی
ایک تفسیر یہ کی گئی نہیں, جب ان میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھے گی, جیسے اس سے پہلے بھی غالباً سورہ تکویر میں ارشاد ہوا تھا وِزَ الْبِحَارُ سُجَّرَتْ, کہ جب جو ہے وہ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی, آگ کے شعلے. تو چونکہ جو ہے وہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے, دو عنصر سے مل کے بنا, وہ کہا جاتا ہے جب ان دو عنصروں کو اگر الگ کر دیا جاتا ہے تو ان میں جلنے کی شدید قوت پیدا ہو جاتی ہے, اور ذرا سی جو ہے وہ اگر کوئی یعنی تنکا بھی اور کوئی ذرا سی چنگاری بھی اس میں جو ہے وہ اگر پڑ جائے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں. تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ سمندروں میں جب یہ عنصر جو ہے وہ یہ الگ الگ ہو جائیں اور ان میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھے سمندروں میں, ایک تفسیر بہرحال یہ بھی بعض مفسرین نے کی ہے.
صحیح.
اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, چوتھی آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ قبروں کو ابھار دیا جائے گا، یعنی وہی مراد وہی ہے کہ جب مردے جو ہے وہ قبروں سے نکالے جائیں گے، اور جیسا کہ دیگر سوروں میں بھی ذکر کیا گیا مثال طور پر سورہ زلزال میں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زور کا جھٹکا لگے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی. مشہور تفسیر کے مطابق جیسا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ مراد جو ہے وہ مردے ہیں خزانے سے، ایک مشہور تفسیر، اس کے علاوہ بھی وہ بھی تفسیر کی گئی ہے، یہ مشہور تفسیر یہ ہے کہ مردے زمین جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال دے.
اس مفہوم کی تکرار بارہا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہوئی ہے کہ جو بھی زمین کے حوالے ہم کر رہے ہیں کسی بھی جسم کو، ایسا نہیں کہ وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو گیا، بار بار یہ ٹہوکا ہے قرآن کریم کا کہ جو بھی کچھ تم زمین کے حوالے کر رہے ہو، تمہیں جو دفنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا قصہ ختم ہو گیا، ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے
جی،
زمین سے نکالے جاؤ گے تم، اور کسی کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے. ایک یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ ہماری ہمراہی کریں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
چاند تاروں کی شان جمالی میں تو،
چاند تاروں کی شان جمالی میں تو،
سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو،
سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو،
خوش خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو،
اللہ 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 اللہ.
یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے،
یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے،
تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے،
تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے،
ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو،
اللہ 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 اللہ.
دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں،
دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں،
کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں،
کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں،
کس کو تاب سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سب اک جائے بازار میں، اور نفس نبی،
اور نفس نبی،
اور نفس نبی کا خریدار تو،
اللہ 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 اللہ.
ناظرین قرآن کریم کی خوبصورت آیات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں آیات الہی کا تذکرہ ہے، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور آپ نے ابھی خوبصورت آواز میں جناب ندیم سرور کی بعض اللہ کی نشانیوں کو سنا اور دیکھا نگاہوں سے کتنی خوبصورت اللہ کی نشانیاں ہیں. مگر ایک بہترین درس اور بہترین عبرتیں پوشیدہ ہیں اس میں ہر صاحب عقل کے لیے. مولانا ہمارے پاس تین چار منٹ کا وقت اس وقت ہوگا، میں ایک آخری سوال کے طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک آیت اس میں ہے، پانچویں آیت سورہ مبارکہ انفطار کی، اس سے ملتی جلتی آیا دوسری جگہوں پر بھی ہیں قرآن کریم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمت نفس ما قدمت واخرت. اس کی تھوڑا وضاحت کریں گے اور اس میں کیا پیغام ہے
جی.
کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں اور کیا کہا گیا ہے ہم سے, کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے
جی. بہرحال چونکہ وقت محدود ہے لہٰذا میں چاہوں گا کہ گفتگو کو مختصر کروں. سب سے پہلے اس آئے کریمہ کا ترجمہ علمت نفس ما اخرت ما قدمت اخرت, کہ ہر نفس کو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے مقدم کیا موقع, جو پہلے بھیجا ہے یا بعد میں جو اس کو پہنچا ہے. دیکھیں اب یہاں سوال ممکن یہ پیدا ہو کہ کیا یہاں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا کیا ہے, یہاں بھی معلوم ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ انسان اپنی خواہشات نفس یا اپنے خود غرضی یا اپنی غفلت کی بنیاد پر جو ہے وہ متوجہ نہیں رہتا ہے ان چیزوں میں. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا, لیکن وہ دن چونکہ وہ یوم البروز ہے یعنی حقیقتوں کے ظاہر ہو جانے کا دن ہے, ہر چیز کے واضح ہو جانے کا دن ہے, تو اس دن کیا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے واضح ہو جائے گی اور جو کچھ اس نے عمل انجام دیا تھا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا, کہ ہر نفس جو ہے وہ جو کچھ اس نے عمل انجام دیا ہے اس کو اپنے پاس حاضر پائے گا. وما عملت من سوء, چاہے وہ جو نیک عمل انجام کیا وہ بھی حاضر پائے گا اور جو برا عمل انجام دیا ہے وہ بھی حاضر پائے گا. اس کے بعد یہ کہ وہ تمنا یہ کرے گا اے کاش ان برے اعمال کے درمیان اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی
طویل فاصلہ ہوتا,
فاصلہ پیدا ہو جاتا. تو وہاں یہ ہے کہ وہاں ان اعمال کے اثرات کی گہرائیوں کی طرف متوجہ, جہاں متوجہ نہیں اعمال کے اثرات کی گہرائیاں کیا ہیں, عمق کیا ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے, کہ وہاں ان کی طرف متوجہ ہوگا.
ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, ما قدمت سے مراد تو تقریباً واضح ہے کہ جو اس نے پہلے اپنی زندگی میں بھیجا, اخرت سے مراد یعنی بعد میں جو کچھ
جی جی
اس میں تاخیر ہوئی.
ہاں میں اس کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اخرت سے مراد. یہ دیکھیں کہا گیا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں کہ جو اس کے کام آتی ہیں. ایک تو وہ کہ جو کوئی اس نے نیکی انجام دی ہو, کوئی صدقہ جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں, نل لگوا دیا, اسکول کھلوا دیا, ٹھیک ہے, اس طرہ کے کام کر دیا, درخت لگوا دیا,
خلق میں کوئی
کام انجام, دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا. اس کے بعد کوئی سنت اس نے اچھی قائم کی لوگوں کے درمیان اور وہ سنت چل پڑے بھی, اس کی میں مثال دوں گا سنت کے اگر ٹائم رہا تو وہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا,
ثواب جاریہ جسے ہاں
ملتا رہے گا. اسی طرح سے اگر ولد صالح اس نے چھوڑی ہے جو اس کے لیے استغفار کر رہی ہے,
ایک بہترین سرمایہ ہوتا ہے مرنے کے بعد,
یہ اخرت والی ہے کہ یہ اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا. اب یہ سنت جاریہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میری مدد کرو. اب کوئی نہیں تھا کہ جو مدد کرتا, اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں.
اچھا
تو مدد کی, جب وہ اس صحابی نے مدد کی تو اور دیگر اصحاب جو تھے انہوں نے بھی مدد کی اس شخص کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سننا, کہ جو یہاں یعنی یہ حدیث فرمایا کہ جو کوئی نئی سنت قائم کرے, اچھی سنت قائم کرے, تو اس کو جو سنت قائم کی جو اس نے عمل انجام دیا اس کا بھی ثواب ملے گا, اور جو سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا,
عمل میں لکھا جاتا رہے گا.
یہ آخرت والی بات, وہ چلا گیا دنیا سے لیکن جب تک اس اچھی سنت پر, اچھی روش پر یا اچھے چیز پر عمل کیا جاتا رہے گا تب تک جو ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا.
ایک منٹ تقریباً ہمارے پاس.
اچھا اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی بری سنت قائم کرے سماج میں معاشرے میں تو وہ بعد میں مر جائے گا, تو مرنے کے بعد اس کو اس کا عذاب اور جو لوگ اس سنت بری سنت پہ عمل کرتے رہیں گے اس کا اس کو ملتا رہے گا. البتہ کیونکہ وقت کم ہے میں عرض کر دوں کہ اس کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. دنیا میں ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اگر برے عمل انجام دیا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے سے توبہ کرے, اور جو ہے اگر جو ہے وہ اچھا دنیا میں اس کی ذمہ داری اعمال کے سلسلے, آخرت میں اس کے اعمال کے سلسلے میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عمل چھوڑ کے جائے کہ جو اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے اور اس کے لیے جو ہے وہ عذاب کا باعث نہ بنے.
الحمدللہ, بہت شکریہ مولانا عباس مہدی صاحب. سورہ مبارکہ انفطار کے سلسلے میں ایک مفید گفتگو تھی, امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی مفید رہی.